بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. ناظرین اکرام، السلام علیکم. میں ہوں آپ کی میزبان شبنم زیدی، اور آپ تمام ناظرین کی خدمت میں آپ کا اپنا پروگرام گھرانہ لے کر ایک بار پھر حاضر ہوں، اور آپ تمام ناظرین کو آپ کے اپنے پروگرام گھرانہ میں بہت بہت خیر مقدم کہتی ہوں. اور ناظرین، آپ کا ایک بار پھر میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے اس پروگرام کو اتنا زیادہ پسند کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کی محبتیں میسج اور ای میلز کے ذریعے ہم تک پہنچ رہی ہیں. لہٰذا آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا جو پچھلا پروگرام تھا، اس میں ہم نے جس موضوع پر گفتگو کی تھی وہ اسلام میں گھریلو روابط کے شرعی حدود تھے، جس میں ہم نے محرم اور نامحرم کے موضوع پر گفتگو کی تھی کہ اسلام میں محرم اور نامحرم کا ایک دوسرے سے گفتگو کرنا، ایک دوسرے سے مصافحہ کرنا، ایک دوسرے کو دیکھنا کس حد تک جائز ہے، آیا اس شرع نے اس کی اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے. اس موضوع پر ہمارے مہمان نے مفصلاً آپ کے سامنے گفتگو کی تھی، اور آج پھر ہم اسی موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور آج اسی موضوع پر ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے. اور آج ہمارا جو موضوع ہے وہ بچوں کی تربیت اور اس کے شرعی حدود ہیں، کہ جو ہماری مہمان آپ کے سامنے بیان کریں گی. لیکن اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح اپنے پروگرام کا آغاز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بہت ہی خوبصورت کلام سے کرنا چاہتی ہوں، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں سے محبت کرو، اپنے بچوں کا احترام اور اکرام کرو، تاکہ خداوند متعال تمہیں اور تمہارے گناہوں کو بخش دے.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا، فهم من علمونا ما الله، وشفعهم فينا، فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا
ایک بار پھر ناظرین پروگرام گھرانہ میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتی ہوں. ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک والدین کی اور بالخصوص ایک عورت کی شادی کے بعد جو اس کی زندگی میں سب سے اہم مسئلہ ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت اور اس کی اچھی اور بہترین پرورش کا ہوتا ہے، کیونکہ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں اور اس معاشرے کے سامنے، اس معاشرے کے حوالے ایک نیک اور صالح بچہ اور ایک نیک اور صالح فرزند اس معاشرے کے حوالے کر سکیں، کیونکہ نیک اور صالح بچہ اپنے ماں باپ کی سربلندی اور ان کے افتخار کا سبب بنتا ہے. لہٰذا ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں اور اپنے بچوں کو نیک سے نیک طریقے سے ان کی پرورش کر سکیں. اور ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اگر ایک ماں باپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں تو نہ صرف وہ اپنے ایک بچے کی تربیت کرتے ہیں بلکہ وہ ایک معاشرے کی تربیت کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہ بچے معاشرے کا مستقبل ہیں، آئندہ کا مستقبل ہیں ہمارے یہ بچے. تو گویا اگر ہم نے ایک بچے کی تربیت کر دی، ایک ماں باپ نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر دی، تو گویا انہوں نے ایک معاشرے کی اچھی تربیت کی اور اس معاشرے کے حوالے ایک نیک اور فرزند اور صالح بچہ عنایت کیا. تو ناظرین، آئیے اسی خوبصورت موضوع پر ہم گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ بہت ہی اہم موضوع ہے. لہٰذا بغیر کسی مقدمے کے، اور زیادہ میں آپ کا وقت نہیں لینا چاہوں گی تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے مہمان آپ کو اپنا وقت دے سکیں، لہٰذا بغیر کسی تمہید کے میں اپنے مہمان کا استقبال کرتی ہوں. آئیے انہیں سلام کرتے ہیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. آج اس خوبصورت اور اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لے آئی ہیں محترمہ راضیہ نجفی صاحبہ، جو کہ نہ صرف تربیت کی بلکہ اخلاق کی بھی ماہرہ ہیں. تو آئیے ان سے استفادہ کرتے ہیں اور انہیں سلام عرض کرتے ہیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم راضیہ نجفی صاحبہ. پروگرام گھرانہ میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتی ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لے آئیں.
मेरे लिए तौफीक है।
जैसा कि हमने अभी नाज़रीन के सामने बयान किया कि हमारी जो आज की गुफ्तगू का मौजू है इस्लाम में घरेलू रवाबित के शरी हुदूद हैं, और पिछले प्रोग्राम में हमने महरम और नामहरम के मौजू पर गुफ्तगू की थी। आज इस प्रोग्राम में हम बच्चों की तरबियत के मौजू पर जो है वो गुफ्तगू करना चाहते हैं कि इस्लाम में उनके क्या हुदूद हैं और किस तरह से इस्लाम ने हमें तरबियत के उसूल और कवानीन बताए हैं, ताकि क्योंकि ये बहुत अहम मसला है। हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि अपने बच्चों की वो अच्छी तरबियत कर सकें। तो हमने देखा कि इस्लाम में इसके कुछ हुदूद बयान किए हैं, तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आखिर इन हुदूद का क्या फ़लसफ़ा है, क्यों इस्लाम ने जो है हर जगह हमें ये हुदूद बयान किए हैं, हुदूद मुअय्यन किए हैं कि इन हुदूद के अंदर रहकर हम जो है उस काम को अंजाम दें। आखिर इस हुदूद का क्या फ़लसफ़ा है, क्यों इस्लाम ने इन हुदूद को बयान किया है?
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि हम जानते हैं कि इस्लाम यानी आइन, यानी लाइफस्टाइल, यानी हम कैसे जिएं, कैसे देखें, और फ़लसफ़े हुदूद पूछकर आपने मेरा काम काफ़ी आसान कर दिया, क्योंकि हम जो वालदेन को बताना चाह रहे हैं कि एक इस्लामी घराने में जैसा कि इस्लाम कहता है कि घर एक माशरे की असास है, घर इंसान साजी का कारखाना है। जी बिल्कुल, घर मैदान जहाद का, यू नो, जहाद अकबर का मैदान है। तो यकीनन इस घर में जहाँ वालदेन को अल्लाह ने एक नेमत, एक बहुत बड़ी रहमत, एक बहुत बड़ा गिफ्ट औलाद की शक्ल में दिया, तो इस्लाम जब चाहता है, जो मकसद है हमारा इस दुनिया में आने का कि हम क़ुर्ब इलाही हासिल करें, हम अल्लाह के करीब रज़ा इलाही हासिल करें, तो उसके लिए इस्लाम कुछ दस्तूरात बयान कर रहा है। और अगर हम ज़हनियत अपनी बदल लें, अगर हम अपनी मैंटालिटी बदल लें और हम इस्लाम को इंडल्ज और सही तरह उसमें ग्रास्प होकर पूरे वजूद के साथ समझ लें, तो फिर ये तमाम चीज़ें आसान हो जाती हैं, अहकामात को समझना और शरी हुदूद को समझना और रवाबित के तरीक़े और सलीक़े को समझना। अब देखिए, अगर हम मादी आँखों से देखें तो फिर तो कभी कभी बच्चा हमारे लिए बहुत ही मुसीबत और मुश्किल और बहुत सी जाहिरी हमारी तरक्कियों में रुकावट का बाइस है। यू नो, बहुत से अनफॉर्चुनेटली वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो माएँ जो हैं स्पेशली बच्चों को बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल समझती हैं। तो यही एक शिकायत एक इवन शख्स लेकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन की खिदमत में आया, उसका नाम हसन बसरी था। उसने कहा, या मौला, या इमाम, क्या मुसीबत है, बच्चे ज़िंदा रहें तो उनका ख्याल रखो, अच्छी तरबियत हो ना हो, रोते हैं, ये करते हैं, और मर जाएं तो फिर हमें ही दुख होता है। तो देखिए, इमाम का जवाब इतना प्यारा है, सही है ना। इमाम ने कहा कि नहीं, अगर तुम इस शरी हुदूद में रहकर उनकी तरबियत करोगे तो क्या होगा। कहा, नेअम अश्शै अलवलद, सबसे बेहतरीन नेमत और तोहफा इलाही है ये वलद, अगर ये जिंदा रहें तो ये आपके लिए दुआ है, ये मुसलसल आपके दुआ खान है और आपके लिए दुआ कर रहे हैं, क़ुर्ब इलाही का बाइस है। अगर मर जाएं तो फिर ये आपने एक शाफे भेज दिया, एक बहुत बड़ा हेल्पर, एक बहुत बड़ा सपोर्टर, एक बहुत बड़ा यू नो वजूद जो आपको आइंदा क़ुर्ब इलाही के और ज़्यादा करीब ले जाएगा, शफात करेगा, वो आपने भेज दिया। लेकिन हाँ, अगर ये बच्चा सालेह हो, अगर ये बच्चा रेहानतु मिन रियाहिनिल जन्ना बन सके, तो मेरा कहने का मकसद ये कि अगर मादी आंखों से देखें तो हाँ हमें बहुत मुश्किल, लेकिन अगर वो रूहानी आंखों से देखें, अगर देखें सवाब कितना है, अजर कितना है, क्योंकि देखिए बगैर हुदूद के, बगैर किसी कानून के, रूल्स के, रेगुलेशंस के, आप कहीं किसी कमाल और परफेक्शन की तरफ जा ही नहीं सकते। तो ये तो कवानीन और ये हुदूद जो इस्लाम ने बताए, ये तो हमारे लिए रास्ता आसान करने के लिए है। और इसका फ़लसफ़ा जैसे मैंने बताया कि ये हमारी ज़िंदगियों को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए, कि आप जब इस निगाह से देखते हैं तो आपको बच्चा प्यारा, और आपको ये अमानत जिसको मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से कहती हूँ कि कुरान और इतरत के बाद सबसे बड़ी अमानत जो हमारे पास है वो औलाद है। यानी कितनी अजीम, यू नो, परवरदिगार आलम ने हमें अमानत दी है और ये बहुत बड़ा मकाम हमें दिया है जिसको हमें इस दुनिया में इंशाल्लाह पूरा करना है। इंशाल्लाह,
यानी हमें एक तरफ से हम कह सकते हैं कि जिस तरह इबादतों के जरिए हम क़ुर्ब इलाही को हासिल कर सकते हैं, उसी तरह अपने बच्चों के जो खुदा ने ये हुदूद मुअय्यन किए हैं, इस हुदूद में अच्छी तरबियत करके है जो है हम क़ुर्ब इलाही को जो है और बेहतर तरीके से जो है हम हासिल कर सकते हैं। मोहतरमा ناظرین اچھی صاحبہ یہاں پر میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے جو ایک حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے جس کا مطالعہ کیا تو اس حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچوں کو جو ہے انہوں نے تین کیٹیگریز میں تین حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، پہلے 7 سال، دوسرے 7 سال، تیسرے 7 سال۔ تو ماں باپ بچوں کے سرپرست ہیں، بچے ان کے زیر تربیت ہیں، بچوں کی وہ تربیت کرتے ہیں، تو یہ تین حصوں میں تقسیم کرنے کا کیا فلسفہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے بچے چاہے وہ کتنے بھی ایج کے ہو جائیں وہ ماں باپ کے لیے تو بچے ہی رہیں گے، تو یہ تقسیم بندی کا کیا فلسفہ ہے؟
یہ پھر وہی رابطہ، پیارا سا رابطہ جو والدین اور بچوں میں ہے، اسلام سکھا رہا ہے ہمیں طریقہ سلیقہ، ہمیں ٹیکنیکس بتا رہا ہے۔ اسی لیے جب یہ حدیث میں پڑھتی ہوں کہ نبی اور امام ششم اور بہت سے ائمہ نے مختلف الفاظ میں اسی میسج کو پہنچایا کہ یلعب سبع سنین یا سید سبع سنین یا یرخا سبع سنین، مینس اس کو کھیلنے دو 7 سال تک، یا وہ آپ کا آقا ہے، باس ہے، وہ آپ کا، اس کو آقائی کرنے دو، اس کو آزاد رہنے دو، یا یرخا یعنی آزاد رکھو، اس کو فری رکھو اور اس کو کھلی چھوٹ ایک حد تک دے دو۔ اور پھر دوسرا سٹیج جو آپ نے بتایا 0-7 یلعب، 7-14 کے بارے میں بتایا کہ نہیں یتعلم یعدب، یو نو کہ اس کو باقاعدہ تعلیم دو، یہاں پر اس کی ٹریننگ جو ہے وہ تعلیم و تربیت کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے۔ اور جو تھرڈ کیٹیگری ہے وہ 14-21 کی ہے، اس میں بتایا کہ وزیر و سبع سنین اور یستخدم سبع، کہ آپ کی وہ خدمت کرے گا، آپ کا وہ ہیلپر بنے گا، آپ کا وہ منسٹر بنے گا۔ تو یہ جو پوزیشنز ہیں، یہ جو سٹیجز ہیں، اس کو پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، سچ مچ شبنم دل چاہتا ہے کہ سلام اور درود بھیجیں اپنے معصومین پر اور اس حسین اور واقع مکمل آئین نامے پر جو اسلام ہے، جو ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے اور ہم لوگ مسلمان ہیں، جس نے اتنے پیارے انداز سے ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ بہت اچھے انداز سے ہمیں سمجھایا کہ 0-7 بچے کی جو نیچر ہے، جو اس کی جو نفسیات ہے، فطرت ہے، وہ بالکل ڈفرنٹ ہے 7-14 کے بعد۔ 7-14 کے بعد جو ٹین ایج شروع ہوتا ہے اس میں بالکل ہی الگ ہے۔ تو اسلام نے جو کہا ہے کہ اس کو آزادی دو اور اس کو الگ سے ڈیل کرو، اس میں ایک بہت بڑی مصلحت ہے۔ اور پھر ایون ان تینوں سٹیجز کا آپس میں ربط ہے۔ میں اگر والدہ ہوں تو مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں 0-7 میں جو ڈیلنگ کروں اپنے بچے کے ساتھ، جو ٹیچنگ کروں، جو کچھ اس کو سکھاؤں، جو رابطہ قائم کروں، وہ بعینِ وہی سٹائل ہو جو 7-14 میں ہو۔ میں نے کچھ مدرز کو دیکھا، کچھ پیرنٹس کو دیکھا، مثلا بچہ جو ہے وہ 5 سال کا ہے، اس نے کوئی چیز بغیر اجازت کے کسی کے فرش سے اٹھا لی، اچھا ماں بہت، کیونکہ کبھی کبھی ایکسٹریم ہو جاتی ہے اور وہ چاہتی ہے بہت اچھی تربیت کرے، تو بیچاری اپنی طرف سے بہت اسٹرکٹ لیتی ہیں اور بہت بری طرح پنشمنٹ دے دے گی، بے شک لسانی ہو، زبانی ہو، لیکن اتنا اسٹرکٹ لینا، اتنا۔ جبکہ اگر آپ ان آیات اور روایات کی روشنی میں دیکھیں تو کہا گیا ہے کہ بفور 7 جو ہے وہ آپ اتنا اسٹرکٹ نہ لو، کیونکہ وہ اتنا سیریسلی ہے نا ان چیزوں میں نہیں، یعنی اس کا مقصد جو ہے وہ چوری کرنا نہیں ہے، اس کو ابھی اتنی سمجھ ہی نہیں ہے۔ آپ جب بری طرح اس کے ساتھ ڈیل کرتے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کے اندر جو استعدادیں وہ سب کے سب جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہیں اور وہ نکھر نہیں پاتی، بہت سے نقصانات ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے بابا جو کہ میرے بہت اچھے استاد اور انہوں نے الحمدللہ ہماری تربیت کی ہے، وہ بہت کہتے ہیں کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو بہت بری طرح ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کی جائے تو وہ اکثر کہتے ہیں یہ قتل نفسانی ہے، یہ ان استعدادوں کا، وہ خوبصورت اللہ نے جو ٹیلنٹس ہمارے اندر ڈالے ہیں۔ ہر بچہ دوسرے بچے سے مختلف، ہر ایک ڈائمنڈ ہے، ہر ایک جوہر ہے، یو نو ایک حسین پھول ہے، ایک عجیب اللہ کی طرف سے ٹیلنٹ لے کر اس عرض الہی پر آیا ہے۔ اور میں جیسی جاہل ماں یا باپ جو ہے کبھی جو ہے وہ اپنی جہالت کی وجہ سے اس خوبصورت نور کو، آگ کو جو کہ کھلنا چاہ رہا ہے، اٹھنا چاہ رہا ہے، اس کو خاک کے اندر جو ہے اس کو دفن کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی ناانصافی، بہت بڑا ظلم ہے۔ اس لیے اسلام بہت سینسیٹیو ہے اس ایشو کے بارے میں، اور بہت زیادہ اسلام نے ایمفسائز کیا، تاکید کیا ہے کہ گھنٹوں ہم اس ٹاپک پہ بول سکتے ہیں کہ کیوں 0-7 ڈفرینٹ ہے 7-14 سے۔ پھر آپ دیکھیے 0-7 میں جو آپ نفسیات اور بچوں کی اس کے مطابق جو ڈیلنگ کریں گے۔
محترمہ ناظرین اچھی صاحبہ، بہت ہی خوبصورت گفتگو چل رہی تھی، انشاءاللہ ہم اس بریک کے بعد اس گفتگو کو جو ہے مزید جاری رکھیں گے۔ ناظرین ہماری یہ خوبصورت گفتگو ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، جاری رہے گی۔ لیتے ہیں یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔
یا ربی یا ربی
بریک کے بعد ناظرین ایک بار پھر پروگرام گھرانہ میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتی ہوں. ناظرین ہماری آج کے جو گفتگو ہے بچوں کی تربیت اور ان کے حدود کے متعلق تھی, اور جیسا کہ ہماری مہمان نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ خداوند متعال نے بچوں کو بہت ہی زیادہ صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے, اور بچوں کے اندر بہت زیادہ صلاحیتیں ہیں کہ اگر ایک ماں باپ اچھی طرح سے ان تمام قواعد کو جانتے ہوں, ان تمام اصولوں کو, ان تمام رولز کو اچھی طرح ایک ماں باپ اگر جانتے ہوں تو یہ ماں باپ جو ہیں وہ بچوں کی ان صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں بہت زیادہ مددگار بن سکتے ہیں. تو آئیے اپنی بات کو دوبارہ جاری کرتے ہوئے ہماری مہمان سے جو ہے وہ گفتگو دوبارہ شروع کرتے ہیں. جی محترمہ راجہ نجوی صاحبہ, جیسا کہ آپ بیان کر رہی تھیں کہ خدا نے ان بچوں کو جو ان صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا, اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں ہمارے ام معصومین نے ان بچوں کو جو ہے یہ مختلف کیٹیگریز میں جو ہے وہ تقسیم کر دیا ہے تاکہ ایک والدین ان تمام کیٹیگریز کے اصولوں کو, ان تمام قوانین کو جان کے اسی طرح سے اپنے بچوں کی جو ہے وہ تربیت کر سکے. تو آپ کہہ دیں کہ پہلے جو 0 to 7 سال جو بچوں کی جو ایج ہے, اس میں بچوں کو باس کہا گیا ہے, بچوں کو سردار, آقا, سید, تو اس میں بچوں کی جو ہے ہر بات انسان چاہے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ اس کی ہر بات کو مانے اور اسی طرح سے اس کی تربیت کریں. تو لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس ایج میں جو بچے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ تھوڑے شریر ہوتے ہیں, تھوڑے ضدی ہوتے ہیں. تو اگر ماں باپ اس ایج میں جو ہے وہ بچوں کی ہر بات کو مانیں گے, ہر بات ان کی ہر ضد کو پورا کریں گے, تو کیا آپ کے خیال میں بچے اور زیادہ ضدی نہیں ہو جائیں گے اور زیادہ وہ خود سر نہیں ہو جائیں گے؟
یقیناً نہیں, کیونکہ کہتے ہیں اس دنیا میں جو واحد راستہ اور واحد طریقہ اور ٹول اور وسیلہ ہمارے پاس کسی کو رام کرنے کا, کسی کو مطیع کرنے کا ہے, وہ محبت ہے. محبت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اسی لیے میں اکثر ماؤں سے جو ورک شاپ اور جو کانفرنسز اور جو کلاسز کرتی ہوں اس میں میں کہتی ہوں کہ آئیے, کیونکہ ماں اور ماں باپ دونوں, کیونکہ ہمارے پاس دیکھیں انبیاء کی سیرت, اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اولاد کی تربیت میں بہت ہی زیادہ عظیم, بہت ہی زیادہ وسیع اور بہت ہی زیادہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے. اس لیے والدین دونوں شامل ہیں, کیونکہ میرے مخاطب اکثر مائیں ہوتی ہیں, اس لیے میں شاید ماں کروں. تو میں اکثر ان سے کہتی ہوں کہ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس جو پروردگار عالم نے نعمت دی ہے, ٹھیک ہے, اب اگر ہم اس کو سمجھیں اور ان سے, سوال آپ کا یہی تھا نا کہ آپ ہم کیوں پیار و محبت کریں گے, تو وہ جو ہے وہ حد سے تجاوز نہ کریں اور بہت زیادہ اسپوائلڈ نہ ہو جائیں. تو جواب یہی ہے کہ دیکھیں ہمیں جو نظر آتی ہے سیرت اور جو پیار اور محبت ہی واحد وہ راستہ ہے جس کے ذریعے ہم انہیں رام کر سکتے ہیں. ہم خدا سے سیکھتے ہیں, خدا نے کیا کیا, ٹھیک ہے نا, خدا نے ہمیں ایک میسج دیا, خدا نے ہم سے رابطہ قائم کیا انسانوں سے, ہماری تربیت کرنی چاہی, ہمیں تکامل تک پہنچانا چاہا. تو خدا نے ایک کتاب قرآن مجید کے نام سے دستور حیات کے طور پر مقرر کیا. اس کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم پیار سے کیا. دیکھیے از ہم کہتے ہیں از محبت خورہ گل می شود, کہ پیار میں اتنی طاقت ہے, محبت میں, احترام میں اتنی طاقت ہے کہ وہ کانٹوں کو بھی پھول بنا سکتا ہے. تو ڈیفینیٹلی اعتدال ضروری ہے, ایکسٹریم تو ہونا نہیں ہے. اسلام نام ہی اعتدال اور بیلنس, ہاں وہ کا ہے, اس میں ہم وہ بات نہیں کریں. لیکن اسپیشلی 0 to 7 جو ایج ہے, پہلا جو مرحلہ ہے, اس میں یقیناً ہم نے پیار دینا ہے اور رولز ڈسپلن اپنی جگہ ہے. یہ اس کا مطلب بالکل یہ نہیں, اسلام یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ 0 to 7 میں جب بہت زیادہ احترام پیار دے رہے ہیں تو بالکل اس میں کوئی تربیت نہیں ہو رہی, کچھ نہیں ہو رہا, بالکل جانوروں کی طرح نہیں ہے وہ. وہ پھر ہم آپ جب تفصیل سے پڑھیں گے, اسلام کو سمجھیں گے, تو آپ کو نظر آئے گا کہ اسلام کا فلسفہ یہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ دیکھو 0 to 7 میں آپ اپنے عمل کے ذریعے بچے کو سکھاؤ زیادہ تر, کیونکہ ہم کہتے ہیں نا ایکشن, ہاں جو ایکشن ہیں ہمارے, جو ہمارے اعمال ہیں وہ زبان سے زیادہ اثر کرتے ہیں. تو اس لیے جیسے ہمارے نبی نے بھی 1 to 40 تک جو آپ کی عمر تھی اس میں آپ نے صرف اپنے عمل کے ذریعے مکہ کے لوگوں کا دل جیتا, اور پھر 40 کے بعد باقاعدہ تعلیم کا سلسلہ جاری کیا اور مبعوث ہوئے اور باقاعدہ تعلیم دی, دعوت دی. تو جب دلوں پر حکومت کر لی اور دلوں میں رچ بس گئے تو کام بہت آسان ہو گیا. تو یہاں بھی ماں سے کہا گیا ہے کہ 0 to 7 زیادہ تر تم اپنی پریکٹیکل لائف کے ذریعے اس کو سکھاؤ, بتاؤ. جیسے مثلاً غروب قبلہ بیٹھنا ہے، مثلا پاک رہنا ہے، مثلا توحید کا کانسیپٹ کہ اللہ حاضر ہے ناظر ہے، یعنی کہ اس سے ڈر کے کوئی کام کرو، اس سے ڈر کے کوئی کام کرو، نہیں، آپ جب خود آپ اس چیز کو فیل کریں، اپنی پریکٹیکل لائف میں لائیں، قرآن سے محبت ہے، جیسے میں اپنے بیٹے کے ساتھ کرتی ہوں، مثلا کہتی ہوں سورہ فاتحہ ڈاکٹر آف دا قرآن جیسے نام رکھ دیے، اور مثلا اس کو ٹریفک پولیس پسند ہے کیونکہ وہ لڑکا ہے، تو مثلا سورہ زلزال ٹریفک پولیس آف دا قرآن، سورہ اعلیٰ مائنڈ آف قرآن، یو نو جیسے اس کو آپ نے ڈیوائڈ کر لیا، نام بنا دیے،
وہ تمام چیزیں جو بچے سے زیادہ مانوس ہیں، بالکل ان چیزوں سے،
اور آپ نے خود سمجھا، پھر آپ نے خود اس کو اس کے لیول کے مطابق بنا کے اس کو سمجھا دیا، تو اس طرح ہم کریں تو ڈیفینیٹلی بچے کسی بھی طرح اسپوائل نہیں ہوں گے.
یعنی اس عمر میں اگر ہم بچوں سے محبت اگر کر رہے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ بچے جو ہیں وہ اور زیادہ ضدی اور خود سر ہو جائیں گے، نہیں، بلکہ اس محبت کے ذریعے جو ہے ہم اپنے بچوں کی جو ہے وہ تربیت کر سکتے ہیں.
محبت پہلا قدم ہے تربیت کا، جو اللہ نے اٹھایا، جو نبی نے اٹھایا، اسی نبی بھی رحمت للعالمین ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد والدین اور مینس معلمین، ان کو بھی بہت زیادہ مہربان ہونا چاہیے. تو یہ مہربانی محبت تو اساسی ترین بنیادی ترین چیز ہے جس کے ذریعے باقی سٹیپس اٹھائے جا سکتے ہیں تربیت.
تو محترمہ ناظرین اچھی صاحب، جیسے کہ بھی آپ نے بیان کیا کہ بچوں سے جو ہے وہ ماں باپ جتنے زیادہ محبت کریں، یعنی اس ایج میں محبت سے بچوں کے ساتھ پیش آئیں اور محبت کے ذریعے جو ہے ان کی تربیت کریں، تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کیا اسلام نے اس محبت کے طریقے کو بھی بیان کیا ہے؟ آیا مثلا روایات وغیرہ میں کس طرح سے ہم اپنے بچوں سے محبت سے پیش آئیں؟ تو ہر ماں باپ بچوں سے محبت کرتا ہے، لیکن کیا روایات میں اس محبت کے طریقے کو بیان کیا گیا ہے یا نہیں بیان کیا گیا؟
روایات تو بے شمار، بہت ہی زیادہ، اور خاص طور پر سیرت نبوی، ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم آخری زمانے کے آخری نبی کے ماننے والے ہیں، امت محمدی میں سے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے مثلا ہمیں کہا گیا کہ وہی جیسے آپ نے بھی شروع میں حدیث بیان کی کہ احترام، احترام، نبی اتنا احترام کرتے تھے.
جی صاحبہ، یہاں پر ایک ٹیلی فون کال ہے، یہاں پر کوئی لیڈیز ہیں جو آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں، آئیے پہلے ان کا سوال سنتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. ہلو، السلام علیکم.
السلام علیکم
جی، آپ پروگرام گھرانہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ اپنا نام بتائیے.
جی، میرا نام درفیشہ حیدر ہے.
جی جی، السلام علیکم جی، آپ کا سوال کیا ہے؟
میرا سوال یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کی حدود معین ہے یا نہیں شرائط میں؟
جی،
یعنی کس سال سے تربیت شروع کریں؟
ہاں جی، بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ ہمارے مہمان آپ کا جواب دیں گی، خدا حافظ. جی محترمہ رازی نشوی صاحبہ، یہ ہمارے جو مہمان تھے جنہوں نے ٹیلی فون کال کیا تھا، کالر، انہوں نے سوال کیا کہ آیا بچوں کی تربیت میں سن کو بتایا گیا ہے کہ کس سن سے ہم بچوں کی جو ہے وہ تربیت کی کریں؟ یعنی بعض لوگوں کا نظریہ ہے کہ 7 سال تک ہم نے جو بچوں کی 0 to 7 آپ نے جیسے ایج بتائی ہے، تو ان 7 سال میں بچوں کو آزاد رہنے کو کہا گیا ہے، بچوں پر کوئی جو ہے پابندی لگانے کو نہیں کہا گیا ہے، کہ بچے بالکل فری ہیں، آزاد ہیں، وہ جس طرح سے رہنا چاہیں رہیں. تو تربیت ہم کس زمانے سے شروع کریں، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
0 to 7 میں تعلیم اسٹرکٹلی نہیں ہے، بہت سختی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، جیسے جزا اور مثلا سزا کے ساتھ نہیں ہے. ادروائز احادیث کی روشنی میں جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ 2 to 3 کی عمر میں، مثلا اسپیشلی تربیت دینی جو ہے وہ اس کا آغاز ہو جاتا ہے. دین غیر دینی ہر اعتبار سے جو تربیت ہے وہ آپ کے عمل کے ذریعے، ماحول کے ذریعے سے ہو رہی ہے. آپ نے بچے کو آزاد چھوڑا ہوا ہے اور وہ سیکھ رہا ہے، وہ خود تجربہ کر رہا ہے، خود یقین کی منزل تک پہنچ رہا ہے. اور پھر جو ہے آپ جب بچہ 7 کا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا اسٹرکٹلی تربیت شروع کر دی، مینس جیسے والدین کے کمرے میں جانے کا، ممیز کے الگ سے احکام ہمارے پاس موجود ہیں. سورہ نور آیت نمبر 59 میں اللہ نے کہا ہے کہ جب تک وہ بالغ نہیں ہوتے اس وقت جو ہے ان کے لیے صرف 3 اوقات ہے، 3 اوقات، جو ایک وقت جو ہے وہ قبل صلاۃ الفجر ہے، ایک جو ہے وہ ظہیرہ ہے، ایک جو ہے بعد صلاۃ العشاء ہے. کہ ان 3 اوقات میں حتی ممیز بچوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. دیکھیں اس ایج میں بھی کہ ابھی وہ بالغ نہیں ہوئے، ابھی وہ 7 کے بعد بھی نہیں ہوئے، کیونکہ آج کل تو 5-6 کے بعد تقریباً بچے ممیز ہو جاتے ہیں، اچھائی برائی کی تمیز ان میں آ جاتی ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ سارے جو احکامات موجود ہیں، 7 کے بعد پھر پراپر جو ہے وہ تعلیم و تربیت کا آغاز شروع ہو جاتا ہے. یہاں تک کہا گیا کہ بہت مجھے یہ بات پیاری لگی کہ کہتے ہیں جب بچہ 3 سال کا ہو تو اس کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ. اور یہ ماہرین نفسیات کے مطابق بالکل صحیح, کیونکہ بچہ اکثر 3 سال کی عمر کے قریب جب پہنچتا ہے تو جملے بولتا ہے مکمل. تو لا الہ الا اللہ 7 ٹائمز کہو, اس کے مثلا سمجھاؤ, اس کو بتاؤ, پھر چھوڑ دو دیکھیں. اور اس کے بعد تدریجی سٹیپ بائی سٹیپ. اور اس کے بعد جب 4 سال کا ہو تو کلمہ توحید کے بعد کلمہ رسالت اس کو سکھاؤ, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کو چھوڑ دو کچھ عرصے کے لیے. اور پھر ایک مثال دی ہے امام محمد باقر علیہ السلام نے, اور پھر کہا کہ اس کے بعد جو ہے وہ اس سے پوچھو جب وہ 5 سال کا ہو کہ دائیں جانب کا ہے بائیں جانب کا ہے, اس کو جب جوانب کا پتہ چل جائے تو اس سے کو روب قبلہ ہو کر بیٹھے اور جو ہے سجدہ کرے. اب اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ اسی حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جب وہ 7 سال کا ہو جائے تو پھر اس کو کڈز وضو, بچوں کی اسپیشل وضو ہے یعنی اسلام میں, کہ اسے کو صرف ہاتھ دھوئے چہرہ دھوئے, صحیح, اتنا بچے گانا وضو نہیں کہ شروع سے اس کے ساتھ اتنا اسٹرکٹ لو. ابھی کیونکہ وہ 7 سال کے بعد کا نہیں ہوا تو ابھی وہ 5 سال کا ہے, 6 سال کا ہے, 7 سال کا, تبھی آپ تیاری کر رہے ہیں تو اس کو بچے گانا وضو کر کے اسے کو آؤ رکو کرو, سجود کرو, نماز سکھانا شروع کر دو. جو 6-7 سال کے انہوں نے نماز سیکھنا شروع کر دیا. اسلام میں پھر ہے کہ 7 سال کے بعد سے اسپیشلی 9 سال کے قریب جب پہنچے تو پھر بہت زیادہ اسٹرکٹلی آگاہ کر, اس وقت حکم دو نماز کا, اور اگر بچے نہ پڑھیں تو سزا بھی ہے, اس سے پہلے سزا نہیں ہے. تو یہ بہت, یہ مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں, اس کو اس زمانے میں بھی ہمیں تطبیق دینا ہے, دوسرے احکامات میں بھی.
جی بہت بہت شکریہ محترمہ راضیہ نجفی صاحبہ, بہت ہی خوبصورت نکات کی جانب اشارہ کیا ہے. یہاں پر ہم بریک لیتے ہیں, اس کے بعد بریک کے بعد مزید گفتگو جاری رکھیں گے. ناظرین ہماری یہ خوبصورت گفتگو یہ بھی جاری ہے, ختم نہیں ہوئی ہے, جائیے گا نہیں, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ناظرین ایک بار پھر پروگرام گھرانہ میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتی ہوں. ہماری خوبصورت گفتگو جاری تھی, جیسا کہ ہمارے مہمان نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ خداوند متعال نے بچوں کو صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ماں باپ کو حکم دیا ہے کہ ان صلاحیتوں کو جانیں اور اسی طرح سے بچوں کی تربیت کریں. جیسا کہ ہمارے مہمان نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ بچوں کی جو دینی تربیت ہے وہ بچپن سے ہی, یعنی 0-7 سال کا جو عرصہ ہوتا ہے, پہلا مرحلہ ہوتا ہے, اسی مرحلے میں بچے کی دینی تربیت شروع ہو جاتی ہے. اور پہلے جب بچہ 3 سال کا ہو جائے تو اسے شہادتین, ہم ماں باپ کا فرض ہے کہ اسے شہادتین سکھائیں. اس کے بعد جو ہے بچہ تھوڑا اور جب بڑا ہو جائے تو پھر اسے بچے کو وضو کرنا سکھائیں, اس طرح کی چیزیں ہمارے مہمان نے آپ کو بتائی ہیں. تو ناظرین ہم اسی موضوع پر آگے اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. جی محترمہ راضیہ نجفی صاحبہ یہاں پر پھر ایک ٹیلی فون کال ہے اور کوئی کالر ہیں, وہ آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتی ہیں. ہلو السلام علیکم.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی سید وقار حیدر صاحب.
جی ہاں سید وقار.
السلام علیکم, پروگرام گھرانہ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی جی ہم آپ کے سے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو گفتگو ہے وہ بچوں کی تربیت اور اس کے شرعی حدود کے موضوع پر چل رہی تھی. تو ہمارا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا والدین بچوں کی دینی تربیت کے لیے بچوں کو جسمی سزا دے سکتے ہیں؟ جیسا کہ ہمارے مہمان نے ابھی بیان کیا کہ بچوں کو جو ہے وہ جسمی سزا 7 سال سے پہلے جو ہے وہ دینا صحیح نہیں ہے. تو کلن آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ آیا دینی تربیت میں بچوں کو جسمی سزا دینے میں اسلام نے ہمیں کیا حکم دیا ہے اور شرع نے ہمیں کیا حکم بیان کیا ہے؟ جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں سحر عالمی نیٹ ورک کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس خاص پروگرام میں شرکت کرنے کا موقع فراہم فرمایا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ بچوں کو ادب سکھانے کے لیے مارنا پیٹنا یہ خود خلاف ادب ہے. جو ایک ہم اچھا کام کرنے جا رہے ہیں, بچے کو ادب سکھانا چاہتے ہیں اور ہم خود آداب اسلامی کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اس لیے کہ میری ذاتی رائے میں بچوں کو مارنا یا انہیں جسمانی یا ذہنی اذیت دینا یہ کبھی فیل ہے. کسی بچے کو ذہنی یا جسمانی اذیت دیتے وقت اکثر اوقات ہم اسے کچھ سکھانے کے بجائے اس کی حرکت پر اپنا غصہ اتار رہے ہوتے ہیں. جو انتہائی غیر انسانی فعل ہے, اس سے بچہ کچھ سیکھ نہیں سکتا بلکہ اس کے اوپر ایک غلط اثر پڑتا ہے. اس لیے کہ کسی قوم کا مستقبل اگر سنوارنا ہے ہمیں تو انہیں پیار سے سمجھانا چاہیے اور محبت کے ساتھ شعور و آگاہی سے آراستہ کرنا چاہیے، ورنہ مار پیٹ سے ایسے ہی معاشرے وجود میں آتے ہیں جیسا ہم آج پرتشدد معاشرہ بعض جگہوں پر دیکھ رہے ہیں. اور یہ بھی معلوم ہے کہ دنیا بھر کے علم سماجیات اور نفسیات کے ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ بچوں کو جسمانی اور ذہنی سزا کا بنیادی تعلق جو ہے وہ بچوں کے بجائے خود بڑوں کے گزرے ہوئے بچپن سے مربوط ہوتا ہے.
جی.
اگر ان بڑوں کو بچپن میں سزا ملی ہے تو پھر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور یہ ایک سلسلہ ایسا ہے جو نسل در نسل جاری رہتا ہے، اور اس کا تعلق بچوں کی اصلاح سے زیادہ خاندانی ماحول سے ہوتا ہے. اس لیے کہ بچوں کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ گھر کا ماحول اچھا ہو، جس کی ذمہ داری خود والدین کے اوپر ہوتی ہے. اگر والدین اپنے بزرگوں کا احترام بچوں کے سامنے کریں تو بچے بھی اپنے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خود والدین جن چیزوں پر عمل نہیں کرتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ بچے اس پر عمل کریں. مثلاً والدین خود دن بھر میں چند مرتبہ جھوٹ بولیں اور بچہ اگر کچھ بات پوچھے اور وہ غلط بیانی سے کام لے اور ہم اسے مارتے یا پیٹتے ہیں تو بچہ ہو سکتا ہے ہماری مار پیٹ کی وجہ سے تھوڑی دیر خاموش ہو جائے، لیکن اس کے ذہن پہ یہ ایک الٹا اثر ہوتا ہے کہ یہ تو خود دن بھر جھوٹ بولا کرتے ہیں اور ہم نے ایک جھوٹ بول دیا تو یہ ہمیں تنبیہ کر رہے ہیں یا مارنے جا رہے ہیں. اس لیے سب سے پہلے خود والدین کو گھر کا ماحول ایک اچھا بنانا چاہیے، دینی بنانا چاہیے، اسلامی بنانا چاہیے، تاکہ بچے اچھی طرح سے اس پر عمل کر سکیں اور زبان سے زیادہ وہ عمل سے بچے ادب سیکھنے کی کوشش کریں. اسی طرح سے یہ بچوں کی تربیت خود جو ہے نا ایک بہت صبر آزما فریضہ ہے، اس لیے کہ جس میں سب سے پہلے یہ ذمہ داری خود والدین اور گھر کے بڑے لوگوں پر عائد ہوتی ہے. البتہ یہ اور بات ہے کہ شریعت میں کچھ ایسے موارد جیسا کہ ابھی آپ لوگوں نے بیان فرمایا کہ کچھ ایسے موارد ہیں جہاں پر تنبیہ کرنے کے لیے شریعت نے کہا ہے یا مارنے کے لیے کہا ہے، لیکن اس کے بھی کچھ خاص شرائط بیان کیے ہیں. جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی حدیث میں فرماتے ہیں کہ ادب صغار اہل بیتک بلسانک علی الصلاۃ والطہور فاذا بلغوا عشر سنین فاضرب ولا تجاوز ثلاثہ، یعنی اپنے گھر کے بچوں کو پہلے نماز کے لیے یا وضو کے لیے زبان سے ادب سکھائیں.
جی.
اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور وہ مثلا زبان سے سمجھانے سے نہیں مانتے، نماز نہیں پڑھتے، تو اس وقت انہیں مارنے کا حکم ائمہ علیہ السلام نے بھی دیا ہے، لیکن اس کی بھی شرط بیان کی ہے کہ ولا تجاوز ثلاثہ، 3 بار سے زیادہ نہ ماریں. اور یہ جو 3 بار مارنا ہے یہ بھی ایسا نہیں کہ جس طرح سے چاہے اس طرح سے ماریں، بلکہ اس کی بھی کچھ شرطیں بتائی ہیں. جی، کہ اس کو یعنی نرمی سے ماریں، بدن کا کوئی حصہ سرخ نہ ہونے پائے، ٹوٹنے نہ پائے، ورنہ قصاص ہو سکتا ہے، دیا ہو سکتا ہے. یہ ساری چیزیں، اس لیے کوشش یہ کی جائے کہ جس طرح سے ہمیشہ ہر چیز میں اگر کسی کو سدھارنا ہو، خود خداوند عالم نے جو یہ انسانی معاشرہ اور نظام بنایا ہے، اللہ نے انسانوں کو مجبور نہیں بنایا. اگر وہ چاہتا تو کسی فرشتے کو معین کر دیتا، جب بھی انسان کوئی غلط کام کرتا وہ فرشتہ فوراً اس کی پٹائی کر دیتا، مارتا، لیکن اللہ نے انسانوں کو مختار بنایا ہے، جنت کا شوق دلایا، کہیں جہنم کا خوف. اور وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان مجبور نہ رہے بلکہ اپنے اختیار سے نیک کام کرے. تو ہم کو بھی چاہیے کہ بچوں کو خود مختار بنائیں، کبھی تشویق کریں، کبھی تنبیہ کریں، لیکن پہلا مرحلہ تشویق کا ہے، پھر تنبیہ کا مرحلہ ہے. بیٹے سے کہنا چاہیے مثلا کہ اگر تم اچھے بچے بنو گے تو ہماری عزت بڑھے گی، محنت سے پڑھو گے تو تمہارا نام ہوگا، لیکن اگر خراب کام کرو گے، بری صحبت اختیار کرو گے تو اس معاشرے میں تمہارا نام اچھا نہیں ہوگا، یا خاندان کی بے عزتی ہوگی، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہیں. لہٰذا میری نظر میں بہتر یہ ہے کہ اسے مارنے پیٹنے کے بجائے محبت کی زبان سے سمجھایا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے.
جی، بہت بہت شکریہ وقار صاحب، آپ سے خدا حافظی کرتے ہیں.
جی ہاں، بہت بہت شکریہ.
امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین نے آپ کے ان تمام نکات سے ضرور استفادہ کیا ہوگا. جی، خدا حافظ. جی محترمہ راضیہ نجفی صاحبہ، جیسے کہ ہمارے ٹیلی فون کے جو مہمان تھے انہوں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ کس طرح سے جو ہے ہمیں حق نہیں بنتا ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ جسمی سزا جو ہے وہ ماں باپ دیں، اور اگر ماں باپ جو ہے وہ جسمی سزا دے بھی رہے ہیں تو اس کے بھی اسلام نے جو ہے وہ حدود بیان کیے ہیں کہ پہلے جو ہے وہ سمجھائیں ان کو پیار سے، اگر وہ پیار سے نہیں سمجھ رہے ہیں تو پھر ماں باپ جو ہے اسے جسمی سزا دے سکتے ہیں، اور وہ بھی اس طرح سے نہیں جس طرح سے ماں باپ بعض جو ہے اپنے بچوں کو مار کے سزا دیتے ہیں کہ بالکل سرخ کر دیتے دیتے ہیں بچوں کے گال یا بچوں کی پیٹھیں سرخ کر دیتے ہیں تو اس طرح سے نہیں. اور میرے خیال سے یہ ایک طریقہ صحیح بھی نہیں ہے. اگر ہم اس طریقے سے بچوں کی دینی تربیت کرنا چاہیں گے تو میرے خیال سے بچے اتنا ہی اس دین سے فرار کرتے ہوئے نظر آئیں گے, کیونکہ اس دین میں دیکھیں گے کہ ماں باپ جو ہیں ہمیں زبردستی مار کر ہمیں یہ نماز پڑھنا سکھا رہے ہیں. تو بچے جو ہے ہو سکتا ہے اس وقت جو ہے وہ نماز پڑھیں لیکن بعد میں جو ہے وہ اس نماز سے جو ہے وہ مکر جائیں اور وہ پھر آئندہ نماز نہ پڑھیں. تو بہت ہی اچھی اور اہم باتیں جو ہے ہمارے مہمان نے جی بتائی. تو محترمہ راجہ صاحب, میں یہاں پر آپ سے ایک سوال جو درجم کرنا چاہتی ہوں کہ جو انہوں نے کہا کہ بچوں کو نصیحت کریں یعنی سمجھائیں ان کو پیار سے محبت سے, پھر اگر بچے نہیں سمجھ رہے ہیں تو پھر ہم جو ہے ان کو سزا دیں وہ بھی, مگر ویسی سزا نہیں جسمی سزا. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو موعظہ یا نصیحت یہ کس حد تک بچوں کی تربیت پر اثر انداز ہو سکتی ہے؟
موعظہ اور نصیحت کا اثر بہت زیادہ ہے. امام رضا علیہ السلام سے بھی ایک شخص نے یہی پوچھا سوال کہ میں بچوں کو مار سکتا ہوں کہ نہیں, تو آپ نے یہی کہا کہ پھر میں کیسے سزا دوں؟ جب امام نے کہا نہیں مارو, لا تضربہم واہجرہم, کہا نہیں مارو لیکن کبھی اگر سزا دینی ہو تو کچھ بات کرنا یا تھوڑی سی جو ہوتا ہے نا ان سے ناراضگی کا اظہار کرو, کچھ گھنٹوں کے لیے جو ہے ان سے بات نہ کرو. اس سے بہت زیادہ بچے کو دکھ
پہنچتا ہے, بچہ بہت زیادہ جو ہے وہ
جیسے نماز جیسے سینسیٹیو ایشوز کے لیے, تو اس سے یہ ہوتا ہے بچہ خود سوچتا ہے کہ میں نے کیا غلطی کی جو میرے والدین مجھ سے نہیں بول رہے. تو وہ تو ہوگی سزا کی بحث. اب ادھر آتے ہیں کہ نصیحت, نصیحت کے لیے جیسے سب سے پہلے میں نے آپ کو جو آپ کا ایک سوال رہ گیا تھا ہم ڈسکس کر رہے تھے, جی ہاں, وہ طریقے اور کیسے ہم ایکسپریس کریں اپنا لو, یہ بہت ضروری ہے. آج کل کے زمانے میں انفارچونیٹلی ہم لوگ جو ہیں وہ ویسٹ سے پھر بھی سیکھ رہے ہیں. وہاں پر ہوتا ہے جو ہم سیرت معصومین میں دیکھتے ہیں انفارچونیٹلی کچھ اس کی کچھ جھلکی وہاں نظر آ رہی ہے اور ہم لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں. اب آپ دیکھیں ہماری نبی کی سیرت یہ ہوتی تھی کہ آپ نہ صرف حسنین علیہ السلام کو بلکہ عام بچوں کو بھی اپنے پشت پر سوار کرتے تھے, گود میں اٹھاتے تھے, پیار کرتے تھے. اسی لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پہ تشریف لے جاتے تو بچے اتنا یاد کرتے کرتے کب یہ مہربان نبی واپس آئیں گے, کب ہم کھیلیں گے اپنے نبی کے ساتھ. یعنی یہ کھیلنا, اس پہ ہم بہت ہی زیادہ گفتگو کر سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی خوبصورت غذا ہے ان کی روح اور جسم کے لیے. تو اور حتیٰ جب سفر سے واپس آتے تو نبی باقاعدہ پریکٹیکلی سکھاتے تھے اصحاب کو, کہتے تھے جھکو بیٹھو ان کے لیول کے برابر ہو جاؤ. جیسے ابھی ویسٹ میں ہوتا ہے کہ جو آپ دیکھیں جو نرسریز ہیں جو پلے رومز ہیں اس میں اکثر جو مربی ہیں وہ ٹیچر جو ہے وہ بچوں کے ساتھ زمین پہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے انہیں کے لیول پہ, اور ان کے لیول پر آ کر کہتے تھے اس طرح سے انہیں گود میں لو, انہیں چومو, اکثر قبلہ نبی نے کہا, اکثر نہ کہ صرف چومو ثواب ہے, نہیں, اکثر بیشتر زیادہ اپنے بچوں کا کو بوسا دو, چومو, کس کرو. کیوں؟ کیونکہ ہر کس کے لیے ایک حسنہ ہے, ہر بوسے کے لیے ایک حسنہ ہے, وہ حسنہ جو ہے اس حسنے میں اتنا اجر ہے, اتنا ثواب ہے کہ ایک اجر کا دوسرے اجر کے درمیان فاصلہ جو ہے وہ خمس مئہ سال ہے, کہ 500 سال کے برابر ہے, کہ 500 سال کے بعد ہم وہ ایک دوسرا حسنہ حاصل کر سکتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حب اطفال, بچوں سے محبت کرنا, یہ خود ایک بہت بڑی عبادت, بہت بڑا ثواب. احترام کرنا, ان کو سلام کرنا, التسلیم علی الصبیان, نبی نے کہا یہ میری سنت, میں چاہتا ہوں قیامت تک مجھے اس سے یاد کیا جائے. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں انفارچونیٹلی, ہم کہتے بچے سے کہتے سلام کرو, یو نو, ہم خود نہیں کرتے. ان مینس ہم خود سے پہل کریں, جیسے نبی کی سیرت یہ تھی, خود سے پہل کریں. آپ کرتے رہو,
ہمارے ام معصومین کی بھی ہم سیرت دیکھتے ہیں تو اسی طرح سے بچوں کے ساتھ وہ کھیلتے ہوئے, اور جبکہ ہم آج کے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو والدین اس کام سے بچوں کو بہت زیادہ روکتے ہیں کہ جو ہے وہ کھیل کود میں زیادہ دھیان نہ دو, جو بھی وہ اسٹڈی میں پڑھنے میں
جی کھیل کھیل کے ہم اسپیشلی یہ جو ایج ہے کھیل کھیل میں ہم بہت کچھ سکھا سکتے ہیں, بہت, یعنی یہ سٹوری سنانا, یہ پیار محبت کرنا, تشویق کرنا. یا آپ دیکھیں سیرت ام الائمہ میں بھی ہمیں بہت زیادہ نظر آتا ہے کہ اگر آپ جب خود پریکٹیکلی کریں گے تو پھر بچے بھی آپ کے ساتھ کریں گے, اسپیشلی جو ہم سلام کا ذکر کر رہے تھے. اور پھر ان کو پیار سے پکارنا, ان کو اچھا نام دینا, یہ بھی بہت ضروری ہے. کیونکہ مثلا جیسے ہم اپنی بیٹی سے کہیں فاطمہ اور اس کو لنک دے حضرت فاطمہ الزہرا سے, یا نور و عینی, اے میری جنت. کیونکہ آپ خود سوچیں اگر آپ اس اسلامی حدود کو جانتے ہوں, اسلام نے کیوں آپ کو یہاں بھیجا, کیوں آپ کو ماں بنایا, باپ بنایا, کیوں آپ کو اولاد دی, تو آپ کا دل چاہے گا. آپ جو ہیں اپنے بچے کو, اسپیشلی جب ماں دودھ پلا رہی ہوتی ہے, جیسے ہمیں احادیث میں ملتا ہے کہ ہر گھونٹ کے بدلے میں گویا اس نے ایک غلام فرزندان اسماعیل میں سے آزاد کیا, یو نو اتنا ثواب. تو ہم نے اس طرح کے کچھ پوئمز بھی بنائے ہیں کہ جی جب ماں جاتی ہے دودھ پلانے یا بچے کے ساتھ کھیلنے کے لیے, جیسے حدیث میں ہے کہ گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے سے زیادہ اس کا اجر ہے. یہ واقعی باتیں ذہن نشین کریں, اسپیشلی ہمارے مرد حضرات, کیونکہ وہ گھریلو روابط کو اتنی شاید کبھی کم اہمیت دیتے ہیں, کم ٹائم دیتے ہیں, جبکہ اسلام نے کتنی عزت دی ہے, کتنا احترام دیا ہے کہ ہماری جنت طہارت قربت.
شکریہ راجہ نشفی صاحبہ, بہت ہی خوبصورت نکات کے جانب اشارہ کیا, لیکن کیا کیا جائے, وقت میں زیادہ گنجائش نہیں, ابھی بہت سے سوالات جو ہے اس موضوع پر رہ گئے تھے. انشاءاللہ اگر خدا نے عمر ہمیں باقی دی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں, یعنی اس کے بعد جو پروگرام ہوا تو ہم اس میں دوبارہ اسی موضوع پر جو ہے وہ مزید گفتگو کریں گے. ناظرین, ہماری یہ گفتگو آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور ارسال کریے, ہمیں امید ہے ہمارا پروگرام آپ کو ضرور پسند آئے گا. اور آج کی شب جو ہے دح العرض ہے, بہت ہی بابرکت اور بہت ہی مبارک شب ہے. اس شب کے بارے میں ملتا ہے کہ آج کی شب حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ کی ولادت کا دن ہے, لہٰذا بہت ہی زیادہ آج کے شب میں تلاوت کی اور عبادت کی تاکید کی گئی ہے. کہ ایک چھوٹی سی روایت امام رضا سے ہے کہ امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس دن روزہ رکھے, یعنی 25 ذی القعدہ کے دن جو ہے وہ روزہ رکھے, تو گویا اس نے 60 مہینوں کی روزہ رکھا اور 60 مہینوں میں عبادت کی ہے. انشاءاللہ کہ خدا ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق دے کہ ہم جو ہے اس دن کو درک کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں. اگلے پروگرام تک آپ تمام ناظرین کی خدمت سے اجازت چاہتی ہوں. خدا حافظ.